بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحمني بترك المعاصي ولا تشقني بمعصيتك. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رحمت کا سنت طریقہ. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ کی سنت کے حوالے سے, امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت سے کہ الاذان جزم والاقامۃ جزم والتکبیر جزم, کہ اذان بھی جزم ہے اقامت بھی جزم ہے تکبیر بھی جزم ہے. لہذا جب اقامت کہیں گے تو جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو جزم کریں گے, لہذا یہ اس کا سنت ہے. اور اب اقامت کی ایک سنت ہے کہ والاقامت وتر, یہ اقامت کی سنت کی خصوصیت. بند کر دیو سائیں, گھنٹیوں کے امام نماز چھوڑ کے ناچنا شروع کر دے. اقامت جزم یہ حدیث شریف میں آیا ہے. حی علی الفلاح حی علی الفلاح وصل نہیں کریں گے بلکہ جزم پڑھیں گے, یہ سنت ہے اقامت کے لیے. اور اب پانچ ہو گیا نا, وتر ہو گیا, پھر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, اب جفت ہوا, اب ایک وتر کے لیے ایک بچا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک سانس میں. اس طرح یہ اقامت جو ہے وہ وتر ہو گئی, لہذا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ایک سانس میں پڑھا جائے گا. اس طرح سے جو اقامت وہ وتر کی جو صفت حدیث شریف میں آئی ہے وہ وتر کے مطابق جو ہے یہ اقامت کے. لہٰذا ہمارے اکابرین نے یہ جو سنت طریقہ سکھایا وہ حدیث شریف کے بالکل عین موافق اور مطابق ہے. آپ وہ دھوئیں گے تو منع تھوڑی آئے گا, دیکھو ادھر آ جائیں, آپ آ گئے ہیں, آپ ادھر چلے جائیں, ادھر ادھر تو ٹھیک ہے, چلو اور سامنے ہو گئے. اور دوسری بات جو آیت پیش کی کہ ان النفس الامارۃ بالسوء, کہ نفس جو ہے وہ امارہ بالسوء ہے. اچھا, نفس چونکہ مؤنث ہے, نفس مؤنث ہے اور اس لیے اس کی جو صفت لے کر آئے وہ مؤنث, امار ورنہ امار ہوتا یعنی مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر, لہذا اس کو امارۃ لے کر آئے. اب اس کے معنی میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امارہ بالسوء کی کیا معنی ہے, ای کثیر الامر بالسوء, کثیر الامر یعنی برائی کا بہت حکم کرنے والا, یہ نفس کا مزاج ہے. کثیر الامر بالسوء, حضرت کا جملہ دیکھیے, فرمایا کثیر الامر بالسوء مثل بچھو, یعنی جیسے بچھو ڈنک مارتا ہے نا ویسے یہ ڈنک مارتا ہے بار بار چھوڑتا نہیں ہے. اس میں حضرت ایک بات سنائیں کہ ایک بچھو ڈوب رہا تھا एक बिच्छू डूब रहा था तो कच्छू ने देख लिया उसे, तो कच्छू को बिच्छू पर रहम आया, तो उसने बिच्छू को, कच्छू ने बिच्छू को अपनी पीठ पर सवार कर लिया। अब उसका जो खौल होता है वो बहुत मजबूत होता है, और उसको दरिया पार करा रहा था, तो उसको कुछ महसूस हुआ कि मेरे खौल यानी कमर पर कुछ कोई चीज लग रही है। तो कच्छू ने बिच्छू से पूछा कि ये क्या है। उसने कहा भाई तुम्हें मालूम है मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, डंक मारना ये मेरी आदत है। तो उसने कहा जालिम तू इतना तो ख्याल कर कि तू डूब रहा था, मैंने तुझे बचाया है, तेरा मोहसिन हूं, मोहसिन को भी तू डंक मारेगा। उसने कहा अच्छा माफ करो मैं नहीं करूं। थोड़ी देर में फिर वही हरकत, फिर समझाया, उसने माफी मांगी। दो तीन दफा जब ऐसा हुआ तो कच्छू ने क्या किया, एक कलाबाजी खाई। अब तो बिच्छू जो है ऊपर नीचे होने लगा। तब बिच्छू ने कच्छू से पूछा कि ये क्या करता है तू। उसने कहा तू अपनी आदत से मजबूर, मैं अपनी आदत से मजबूर कि जालिम जब तुझे समझा रहा हूं कि ये काम मत कर, अपने मोहसिन के साथ तू ये काम कर रहा है कि तू डंक मार रहा है जबकि मैं तू डूबते हुए उसे बचाया, शर्म हया का भी तकाजा है, तो तू मेरे साथ ये कर रहा है तो तू अपनी आदत से मजबूर है तो मैं अपनी आदत से मजबूर, पानी में रहना मेरी आदत है। तो फरमाए कि जिस तरह ये कसीरुल अम्र बिस्सू कसीरुल अम्र बिस्सू मिसले बिच्छू, ये हजरत का तर्जुमा देखिए कि बहुत बुराई का हुक्म देता है जालिम, कोई लम्हा कोई सांस, यानी दीन में भी ये नहीं छोड़ता। इसलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि मुकर्रर की जिम्मेदारी है कि तीन वक्तों में, बल्कि मुकर्रर नहीं हर आबिद की, कोई भी इबादत हो चाहे तकरीर की इबादत हो, उसकी जिम्मेदारी है तीन वक्त में अपने नफ्स की निगरानी करे। नंबर एक इबादत से पहले, नंबर दो इबादत के दरमियान, और नंबर तीन इबादत के बाद। क्योंकि इबादत से पहले इखलास नहीं है, इबादत कर रहा है लेकिन कहा जी लोग देखेंगे, लोग आज पता चलेगा मजामीन किसको कहते हैं, आज मेरी तकरीर सुनेंगे पता चलेगा, ऐसी जोशीली तकरीर करूंगा और ऐसा रान पर हाथ मार के मजमे में आग लगा दूंगा। तो गोया के मतलब यह है कि अल्लाह के लिए तकरीर नहीं कर, अपनी तारीफ के लिए कर रहा है। लादल फरमाए कि बाज उस इखलास होता है कि नहीं भाई अल्लाह के लिए करनी, अपने नफ्स की निगरानी, अपने दिल की तरफ तवज्जो करता है। फरमाए कि आयन दरमियान में शैतान पहुंच जाता है और नफ्स उसको सिखाता है क्या आज तो मजामीन बयान हो रहे हैं, देखो कैसे मजमा मस्त हो रहे हैं, देखो उलमा भी मस्त हो रहे हैं, क्या वाह वाह की सदाएं लग रही है। कि जब वो वाह वाह की सदा आती है ना तो उसका नफ्स भी कहता है वाह 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 क्या, वो भी फुदकता है वो ऐन उस हालत में। अब वो उस वक्त वो कहता है वाह यार आज तो वाकई मजामीन, देखो कैसा मजमे पर आग लगा दी मैंने, ये खास इस्तलाह है कि यार ऐसी तकरीर आग लगा दी। तो ऐन दरमियान में उस वक्त ये आती है इखलास और रिया दिखावा आता है। और फरमाए कि वो भी इखलास, उसने अपने फौरन किया भाई ये मेरा तो ही कमाल है, ये तो अल्लाह ताला ने मेरे शेख की बरकत से अता फरमाया, बुजुर्गों की बरकत से, उस्तादों की बरकत से दिया, फौरन वो हुआ। फरमाया फिर बाद में होता है एक आदमी कहा मौलाना साहब यार आज साहब की तकरीर थी, कहां लूट लिया आपने तो, आग लगा दी, छा गए आप तो। बोले यार वाकई मैं भी कुछ हूं, बस उस वक्त भी निगरानी की जरूरत है। यानी मेरे शेख ने फरमाया कि ये निगरानी मरते दम तक करनी है, एक अमल करने के बाद उसकी निगरानी मौत तक करनी होती है, क्योंकि मौत तक उस अमल के जाया होने का अंदेशा है, मौत तक। कि किसी वक्त भी अगर रिया दिखावा किसी लम्हे भी कर दिया बस गए, कितनी निगरानी। ये नफ्स ऐसा चीज है। अब अच्छा पहले नफ्स की कुछ तारीफ हो जाए कि नफ्स क्या है, जो सूफिया के बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन एक बात यह है कि कहते हैं सूफी सूफी क्या होता है, साहबा के दौर में तो सूफी नहीं थे, ये सूफी की इस्तेलाह कहां से लेकर आए, तसव्वुफ कहां से लाया। तो ठीक है अगर तसव्वुफ की इस्तेलाह हजम नहीं होती है तो नमाज भी क्यों पढ़ते हैं, नमाज भी थी क्या उसमें, ठीक है नमाज को नमाज बोलते थे क्या, उसको नमाज बोलते थे क्या, ये कहां से लेकर आए, छोड़ दो इसको भी। एक सिर्फ तसव्वुफ से ही चिड़ है, तसव्वुफ से ही सिर्फ चिड़ है, अगर उसके नाम से चिड़ है तो जो उसके मतलब है वो तो सहाबा के दौर में था, कुरान पाक हदीस मुबारक में सब चीजें हैं, तो फिर नमाज भी छोड़ दे क्योंकि नमाज भी नहीं थी, ये गैर नमाज नमाज क्या करते रहते हो, सहाबा के दौर में कोई नमाज नहीं थी तो छोड़ दो ये। रोजा तो कौन सा था क्यों जनाब, रोजा कौन सा था, रोजा भी छोड़ दे फिर तो सब गया ना पूरा दिन, क्या बचा फिर, کچھ نہیں بچا. اس طرح اگر اعتراض ہی کرنا ہے, اعتراض ہی اگر کرنا ہے تو پھر تو پورا دن گیا, کچھ بھی نہیں بچا. اگر تصوف سے چھیڑا ہے تو پھر نماز روزہ یہ بھی تو وہی اصطلاحات ہیں, چھوڑ دے اس کو بھی, سب ختم. تو پھر اس طرح ہمارے دینی اصطلاحات ہم کتنی اپنی زبانوں میں استعمال کرتے ہیں, سب چھوڑ دیں. لیکن وہاں پر کہتے ہیں نہیں نہیں صاحب, وہاں ہر آدمی اپنی تعویلات پیش کرے گا. تو جو تعویل وہاں پیش کرے گا, ارے ظالم تم یہ دیکھو, ہاں اگر کوئی چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہو, شریعت و سنت کے خلاف ہو, تب اس کو کہو کہ صاحب یہ بات خلاف شریعت ہے. ہمارے اکابرین نے تو خود اس کی نگرانی کی کہ کوئی عمل شریعت و سنت کے خلاف تھا. ہمارے اکابرین نے تو خود اس پر وہ کی. دادا حضرت کی آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے, حضرت کے ہاں تصوف کی ایک اصطلاح آپ کو نہیں ملے گی. حضرت کی کتابیں دیکھ لیں, ملتی ہے ایسا؟ اصطلاحات کو استعمال نہیں فرماتے کہ لوگ نہیں سمجھتے, چلو کوئی بات. مقصد تو وہی ہے نا, اصل جو مقصد ہے وہ قرآن پاک حدیث پاک میں سب. لہٰذا اگر نفس کی بات کرے تو یہ نفس کے پیچھے پڑے. ارے بھائی جب اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تذکرہ کیا, قرآن پاک میں ذکر ہے, حدیث مبارکہ میں, قرآن پاک کی آیتیں پڑھی, احادیث مبارکہ جو پڑھی, سب میں نفس کا ذکر ہے. مولانا نے ابھی دعا مانگی تھی اس میں بھی نفس کا ذکر, اور وہ کیسا واعظ نیا من شرور انفسنا, یہ دعا مانگی نا ابھی, نفس کی شر سے بچا. تو پہلے نفس کی تعریف ہو جائے. نمبر ایک, پہلی بات تو یہ کہ نفس ہے مادہ, مؤنث ہے, مؤنث. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شیر پر لومڑی چڑھ کر بیٹھی بھی ہو تو کیسے ہنسیں گے, لو جی شیر کو کیا ہو گیا, لومڑی چڑھ کر بیٹھی ہے. فرمایا اسی طرح سے اگر کسی پر نفس چڑھا ہو تو کیسے روح جو کہ مرد ہے اس پر مؤنث چڑھا بھی. نفس غالب ہے اس پر, شیر پر. مومن تو شیر ہے, اللہ تعالیٰ نے مومن کو شیر بنایا, لیکن شیر اپنی شیریت کو بھول گیا. کیوں؟ بھیڑیے اور گیدڑوں کے ساتھ رہتے رہتے شیر اپنی شیریت کو بھول گیا. حضرت نے فرمایا کہ ایک معرومی کا ایک قصہ سنایا کہ ایک چرواہا جا رہا تھا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ, تو راستے میں اس کو ایک شیر کا بچہ ملا. اس نے وہ بچہ لے لیا اور اس کو اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ چھوڑ دیا. اب وہ جیسے بکریاں گھاس کھاتی تھی, شیر بھی گھاس کھا رہا تھا, مینگنیاں کرتا تھا. ایک دن جو ہے, آئیے جناب, وعلیکم السلام, آئیں گے نا. ایک دن کیا ہوا کہ تمام چرواہے کی بھیڑ بکریاں جا رہی تھی, تو وہ شیر بھی ساتھ میں تھا. تو راستے میں ایک جگہ جنگل میں جا رہے تھے تو اچانک شیر نکل آیا, ساری بکریاں اس کو دیکھ کر بھاگی, یہ شیر بھی بھاگا. انہوں نے دیکھا بکریاں بھاگی تو شیر بھی بھاگا. تو شیر نے اس کو جب بھاگتے دیتا, انہوں نے, اے شیر خان ادھر آ, تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ اس نے کہا وہ بھاگ رہی تو میں بھی بھاگ رہا ہوں. تو وہ سمجھ گیا یہ ظالم صورتاً شیر ہے, حقیقت شیریت سے ناواقف ہے. یہ شیر جو تھا اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کرنا. اس نے کہا بس میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ تم وہ فلاں رستے پر دریا ہے, تم دریا میں پانی پیو, بڑا آب حیات ہے اس کے اندر. اس نے کہا بہت اچھا. اب اگلے دن جب وہ چلا گیا, اگلے دن جب چرواہا نکالا بھیڑ بکریوں کو اپنی, تو شیر نے بکریوں سے کہا آج ہم وہاں چلیں گے. انہوں نے کہا چلو بھائی چلتے. اب وہاں گئے تو دریا میں پانی پینے لگے, جب پانی پیا تو شیر کو اپنی شکل نظر آئی. شیر کو اپنی شکل نظر آئی تو اس نے دیکھا, اس نے کہا یار میں تو وہ نہیں ہوں. اس نے ادھر بکریوں کو دیکھا, میرے مجھ میں اور ان میں تو فرق ہے. پھر اس کو خیال آیا, ارے وہ تو میری شکل تو اس سے مل رہی ہے جو کل ہمیں تھا, جو کل ہمیں جنگل میں ملا تھا اور جس کو دیکھ کر بکریاں بھاگی تھی. جس کا مطلب میں وہ ہوں جو کل ملا تھا اور میں وہ نہیں ہوں جو ان کے ساتھ رہتا. اب اس کو اپنی اندر شیریت, شیر کی شیریت تو اندر ہوتی ہے نا, اب اس کو اپنا شیریت جاگی. اس نے جو آواز نکالی تو شیر کی دھاڑ لگائی, ساری بکریاں بھاگی. میرے مرشد یہ بات سنا کر فرماتا ہے کہ دیکھو ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان کی خصوصیت ہے, دلیری اور بہادری, شجاعت, رحم دلی, شفقت, محبت, رحمت, یہ ایمانی خصوصیات میں, سخاوت. کیا بات ہے کہ ہم وہ اپنی شریعت کو بھول گئے بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. جس جنس کے ساتھ رہتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. لہٰذا اس جنس کے ساتھ رہنے سے ہمارے اندر وہی چیز آ گئی, اب ہم اپنی وہ چیز بھول گئے کہ ہم بھی شیر ہیں. لہٰذا فرمایا کہ جس طرح سے اس شیر نے اس کو بتایا, فرمایا اسی طرح سے جو اللہ کے راستے کے شیر ہیں ان کے پاس رہو, تب تمہاری حقیقت کو ظاہر کریں گے. دیکھیے نا ہمارے پاس کوئلے تھر کے اندر کوئلے کے اتنے بڑے ذخائر ہیں جو پچاسوں سال ہمیں بجلی سستی بجلی بنا کر دے سکتے ہیں, لیکن بڑی اثر طاقتوں کے اثر سے ہم ان ذخائر کو استعمال نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے منع کر دیا کہ خبردار نکالنا مت اس کو, منع کر دیا اس لیے تو نہیں نکال رہے, ورنہ اب تک کام شروع ہو چکا ہوتا اور بہت سستی بجلی. تو وسائل موجود ہیں لیکن وسائل کے باوجود ہم بجلی سے محروم ہیں. تو میرے آہ سمجھنے کی بات ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شریعت کے وسائل رکھے, اپنے دوستی اور قرب اور محبت اور معرفت کے وسائل ہمیں دیے, ہم لوگ لیکن بے خبر ہیں, نفس اور شیطان کے چکر میں آ کر ان وسائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے. حالانکہ تھوڑی سی ہمت کریں ہم اللہ والے اللہ کے قرب اور دوستی اور ولایت کا اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں. تھوڑی سی ہمت چاہیے, وسائل ہیں اللہ نے دیے ہمیں, تبھی تو تقوی کا حکم دیا. اگر تقوی کی طاقت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کا حکم دیتے؟ یہ تو تکلیف مالا یوتاق تھی کہ جس چیز کی طاقت نہیں ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے, اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے. یہ تکلیف مالا یوتاق اللہ تعالیٰ سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم دیں گے کہ جو جس چیز کے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے فرما رہے ہیں وہ کام کرو؟ لہٰذا تقوی کا حکم دینا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صلاحیت موجود ہے. اب وہ وسائل ہیں, بس ضرورت ہے. جس طرح سے اس کو آپ کے تھر میں کوئلہ موجود ہے, آپ خود جا کے اسے بجلی نہیں بنا سکتے, ماہرین چاہیے. ہمارے اندر وسائل موجود ہیں, اس کے بھی ماہرین ہیں, یہ اللہ والے ہیں, ان کی صحبت میں رہیں, وہ تجلی یہ بجلی بنائیں گے, وہ اللہ کے قرب کی تجلی بنانا سکھائیں گے. تو نفس کی تعریف, تو نفس پہلے پتا چل گیا مؤنث ہے. اب نفس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تین تعریف. ایک تعریف علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ نے کی, ایک تعریف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی, اور تیسری تعریف جو ہے وہ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور چوتھی تعریف میرے شیخ اور مرشد حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اقبال صاحب برکات ان کی. اب ملا علی قاری کی سن لیجیے. پہلے فرماتے ہیں کہ الروح لطیف والجسد کثیف. روح لطیف ہے اور جسد کثیف ہے, ہمارا جسم میں کثافت ہے, روح میں لطافت ہے. وہ نفس بینہما متوسطہ, نفس دونوں کے درمیان میں ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ جب روح جو روحانی اعمال کرتے ہیں, نیک اعمال کرتے ہیں, تو نفس بھی روحانی ہو جاتا ہے, اور جب گناہ کے اعمال جسم کی اپنی طبیعت اور تقاضوں کے اعمال, تو اس سے نفس میں کثافت آ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہ نفسی تو ہوتا ہے, نفسی تو نماز پڑھواتا ہے, اس کے ساتھ تو نفس شامل ہے. تو چونکہ روحانی اعمال کے اثر سے نفس کے اندر بھی روحانیت اور لطافت آ جاتی ہے. یہ ہے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر یہ تعریف لکھی. یہ ہو گئی ملا علی قاری کی تعریف نمبر ایک. نمبر دو تعریف جو ہے علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ النفس کلھا ظلمۃ, نفس سراپا تاریکی ہے, تیرا اندھیرا ہے نفس سراپا. سراجہا اس کی روشنی کیا ہے؟ توفیق خداوند تعالی اس کی روشنی ہے, سراپا اندھیرا ہے, اللہ تعالی کی طرف سے جو توفیق ہے یہ اس کے لیے روشنی کا کام دیتا ہے. اب توفیق کیا چیز ہے؟ کیونکہ کہو کہ داڑھی رکھو مجھے صاحب دعا کرو توفیق دے, نماز پڑھو جی توفیق دے, ارے بھائی اللہ والوں کا جی توفیق دے. یعنی گویا کہ توفیق ایک فرشتہ ہے جو ان کو اٹھا کر مسجد میں لے آئے گا. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر شکریہ ادا کرنا سکھایا کہ کہو الحمد للہ الذی رد کیدہ الی الوسوسہ, کہ شیطان کی طاقت صرف وسوسے کی حد تک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو یہاں سے اٹھا کے مولوی صاحب کو اور وہ جو ہے کسی حسینہ کی گود میں لے جا کے بٹھا دے یا ہوٹل میں بٹھا دے جہاں انڈین فلم چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے, نفس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھا کر وہاں بٹھا دے, صرف وسوسے ڈال سکتا ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ شیطان سے کسی نے کہا یار تو نے تو بڑا دنیا میں فساد برپا کیا ہوا. انہوں نے کہا یار کیا فساد؟ انہوں نے دیکھ کتنے جھگڑے فساد تیری وجہ سے. انہوں نے کہا میں تو کچھ نہیں کرتا. انہوں نے کہا چھوڑ تو ہی کرتا ہے. کہا آؤ میں بتاؤں میں کیا کرتا ہوں. شیطان اس کو لے کر حلوائی کی دکان پہ گیا, آپ تھوڑا سا سامنے ہو جائیں نا, ایسا ہو جائے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں آپ مجھے دیکھ سکیں, آپ بھی نہیں چھپیں گے نہیں. ارے چلو یہاں آ جاؤ. بہت ہوشیار ہے, اس کو اپنی جگہ بیٹھ کے آگے آ گیا, ہوشیار مانو ہے یہاں. تو شیطان اس کو لے کر مٹھائی کی دکان پر گیا, حلوائی کی دکان پر. لیکن پہلے حلوائی پر ایک لطیفہ یاد آ گیا. ایک میمن نے مٹھائی کی دکان کھولی, اس کی میں اشتہار لگایا, ایک ملازم کی ضرورت ہے جس کو شوگر ہو. اس نے کہا بچانا ہے بھائی, ایک ملازم کی ضرورت ہے جس کو شوگر ہو تاکہ مٹھائی نہ کھائے نا. تو اب وہ مٹھائی کی دکان پر گیا, اس نے کیا کیا, شیرے میں انگلی ڈالی, تھوڑی سی انگلی میں شیرہ لیا اور دیوار پر لگا دیا. بس اب شیطان نے کہا دیکھو, اب وہ دماشا دیکھ رہے ہیں, اس میں چوٹے آنا شروع ہو گئے. شیرے جہاں ہوتے فوراً چوٹیاں چوٹے پہنچ جاتے, چوٹے کو دیکھ کر چھپکلی چوٹوں کے پیچھے بھاگی. چھپکلی کو چوہے نے دیکھا, چوہا چھپکلی پر جھپٹا. وہاں بلی گزر رہی تھی, بلی کو چوہا نظر آیا, بلی نے چوہے پہ چھلانگ ماری. باہر ایک آدمی کتا لے کر جا رہا تھا, تو اس کتے نے بلی کو دیکھا, وہ کتا بلی کی طرف لپکا. تو کتے کے چلنے سے وہ جو حلوائی کی کڑھائی تھی, بھاگنے سے ٹکرانے سے وہ کڑھائی الٹ گئی. مالک کو آیا غصہ, حلوائی کو, مٹھائی والے کو. اس نے لے کے جو ہے وہ ڈنڈا مارا تو کتا بل بلاتا ہوا بھاگا, چیختا ہوا, آوازیں نکالتا. مالک کو غصہ آیا, اس نے تلوار نکالی, اس حلوائی کی گردن اڑا دی. اب حلوائی کی گردن اڑائی, پورے بازار میں بھگدڑ مچ گئی, لوگوں نے اس کو مارا اور ایک فساد شروع ہو گیا. فوج آئی, سب کو مارنا شروع کر دیا. شیطان نے کہا دیکھ میں نے کیا کیا تھا, میں تو سب شیرہ ہی لگایا تھا. تو سارا کھیل شروع. تو کیا فرماتے ہیں, النفس کلھا ظلمۃ سراجھا التوفیق. وعلیکم السلام, بیٹھیے جناب. اس کی جو روشنی ہے وہ توفیق خداوند تعالی ہے, توفیق. اور اب بتا دیجیے, توفیق کوئی فرشتہ نہیں ہے. اب توفیق کی چار تعریف ہیں, تین تعریف ہے توفیق کی, جو حضرت شیخ القرآن والادب حضرت مولانا سید اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے توفیق کی تین تعریف کی ہے. نمبر ایک, اب توفیق کہتے کس کو معلوم چلے نا, یہ جی توفیق ہے تو سمجھنا آسان, سمجھانا آسان. ورنہ بس ہر بات میں توفیق کو کہہ کے وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور دکان جانے کے لیے توفیق نہیں مانگتے, کاروبار ملازمت پر جانے کے لیے توفیق نہیں مانگتے, کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے توفیق نہیں مانگتے. تو اب نمبر ایک تعریف, توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر. توجیہ یہ وجہن سے ہے, یعنی نیکی کے اسباب چہرے کے سامنے آ جانا, توفیق کی پہلی تعریف. ایک قسم توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, کہ نیکی کے اسباب چہرے کے سامنے آ جانا, نمبر ایک تعریف ہو گئی. نمبر دو, تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر, کہ برائی کا راستہ مسدود ہو جائے. کہتے ہیں سدے باب کرو, مسدود بند ہو جانا برائی کا راستہ, اور نیکی کا راستہ آسان ہو جانا. برائی مشکل, نیکی آسان, یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. جیسے انسان کبھی کسی کے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کوئی ایسی مشکل آتی ہے گناہ نہیں کر سکتا, یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی رحمت ہے. اور نمبر تین تعریف, خلق القدرتی علی الطاعتی, دل میں کے اندر ایک قدرت پیدا ہو جانا کہ نہیں نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے, اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. لہذا اس کو سمجھے, تین تعریف ہو گئی. دل کے اندر ایک قوت آ گئی, نہیں کرنا بھائی یہ گناہ نہیں کرنا, اور نیکی ضرور کرنی ہے, ہمت پیدا ہو گئی. لہذا اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال, ایک آدمی نکلا, اس نے کہا چلو یار میلہ لگا ہے یا چلو ہوٹل پہ جا کر فلم دیکھوں گا, تیار ہو یار. ہوا تیار ہو کے جانے لگا تو اس کا دوست ملے گا, کہاں جا رہے ہو؟ نہیں ایسے ہی نکلا, تبلیغی جماعت کا تھا یا مولوی صاحب مل گئے. کہاں جا رہے ہو؟ نہیں ایسے ہی بس ذرا چہل قدمی کے لیے نکلا تھا. میں نے اچھا یار آؤ ہمارے ساتھ چلو, آؤ دیکھو یار وہ نوکوٹ کی مسجد ابرار کے اندر ابھی بیان ہوگا, چلو وہاں چلتے ہیں. اب وہ انکار نہیں کر سکا, محبت کرتا تھا انکار نہیں کر سکا, وہ آ گیا. اب کیا ہوا, تو نیکی کے اسباب سامنے آ گیا, یہ ہو گئی توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر, ہو گیا نا ایک. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ اب انہوں نے کہا چلو, اب وہ انکار نہیں کر سکا, انہوں نے کہا اب کیا منع کروں چلو یار. انہوں نے کہا اچھا چلو, اب برائی کا راستہ بند ہو گیا, نیکی کا راستہ آسان ہو گیا. اب وہ جو مجلس میں آ کر بیٹھا, بات سنی. لہٰذا ایسا بھی ہوتا ہے ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر داڑھی کا ارادہ کر لیتے, کہہ رہے ہیں نہیں اب کاٹیں گے, اب ہرگز گناہ نہیں کرنا, ہرگز نافرمانی نہیں کرنی, سنت کے مطابق زندگی گزارنی. ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے دل میں. جیسے انسان ہے، اب فجر کی نماز میں ہوتا ہے نا رات کو دیر سے سوئے، اب فجر کی نماز میں آنکھ کھل گئی کیونکہ عادت ہے، یا الارم لگایا تو آنکھ کھل گئی، اب اٹھے ہیں نہیں اٹھے ہیں ابھی کرتے ہیں یوں، لیکن اچانک ایک دم ہوتا ہے کہ نہیں بھائی فجر کی نماز پڑھ، اٹھ رہا ہے بس ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے وہ اٹھانا وقت پر، یہ ہے تین تعریف ہو گئی نا توفیق کی. اب نفس کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ نفس جو ہے وہ سراپا اندھیرا، اب توفیقات الہیہ اس کے ساتھ مدد کار فرما ہوتی ہے کہ توفیق اس کو مل رہی ہوتی ہے، بار بار اس کی کان میں بات پڑ رہی ہوتی ہے، بار بار نیکی کے اسباب اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ حجت کو تمام کرنے کے لیے اس کے سامنے تمام توفیقات کو لے کر آتے رہتے ہیں، بار 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 ہوتا ہے حجت تمام کرنے کے لیے. اس لیے میرے مرشد نے ایک بات فرمائی، فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں نظر نہیں بچائی جا سکتی، جو شخص یہ کہتا ہے، فرمایا اسی زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ لوگ جو نظر کی حفاظت کرنے والے یہ حجت بنیں گے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں ہم نظر کی حفاظت نہیں کر سکتے. ایک صاحب نے حرم شریف میں کہا کہ کہنے صاحب نظر کیسے بچائیں، یہاں تو مکہ شریف میں اوپر نگاہ اٹھا عورت، نیچے دیکھو عورت، دائیں دیکھو عورت، بائیں دیکھو عورت، عورتیں بہت ہوتی ہر طرف، اور پھر ہر طواف ساتھ سب کچھ ایسا تماشا ہوتا ہے وہاں. کہنے لگے کہ کیسے نظر بچائیں، میں نے کہا آہ حاجی نے آج تک کسی حاجی نے یہ نہیں کہا کہ 40 لاکھ حج میں 40 لاکھ 50 لاکھ حاجی ہوتے ہیں اور احرام کی چادر پہنتے ہیں، ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، کوئی جیب نہیں ہوتی، لیکن کسی حاجی نے آج تک شکایت نہیں کی کہ صاحب میں جو اپنے ریال کو کیسے چھپاؤں گا، حاجی یہ شکایت نہیں کرتا کہ ریال کو کیسے چھپاؤں گا، یہاں تک کہ اپنے سگا بھائی اگر ساتھ ہو اس کو نہیں بتاتا میرے پاس کتنے ریال ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مرد اپنی تنخواہ، عورت اپنی عمر صحیح کبھی نہیں بتاتی، مرد اپنی آمدنی اور عورت اپنی عمر کبھی صحیح نہیں بتاتی، مرد بھی نہیں بتاتا کہ کتنا کماتا ہوں، وہ چھپائے گا ہمیشہ، وہ بتاتا نہیں ہے کہ کتنے میرے پاس پیسے ہیں، اور اگر موبائل چوری ہو رہے ہوں جہاں ڈاکے پڑتے ہوں تو کیسی کیسی جیبیں بنواتے ہیں لوگ، پیسہ چھپانے کے لیے بھی کہاں چاہ شلوار میں جیبیں بنواتے ہیں کہ تاکہ سیکورٹی گارڈ کی حفاظت میں رہے، اب فیس بھی نہیں دینی پڑے گی ہے نا بھائی، کہ بھائی تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن پیسے چھپانے کے لیے کہاں کا جیبیں بنواتے ہیں، کتنی بنٹیاں بنواتے ہیں وہ، بنیان کے اندر جیبیں، شلوار کے اندر جیبیں، پہلے زمانے تو لوگ نیفے میں اڑستے تھے، اور پھر اتنی نگرانی کرتے ہیں اگر سو بھی رہے نا تو دیکھتے رہتے، جیسے ایسا ہے اجتماعی کام ہے وہاں پر بھی دیکھو سو رہے ہوتے ہیں، ہاتھ رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں، پیسے دبا کے سوتے، بتاتے نہیں میرے پاس پیسے ہیں، اور اگر کوئی ہاتھ بھی لگاتے فوراً اٹھ کے بیٹھتے، ہاں بھائی کیا بات ہے، کتنے ہوشیار. مال کی قیمت ہماری نظر میں ہے، ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کتنی محنت سے ہم عبادت کر کے انوارات کو کماتے ہیں، وہاں پر تعویلات پیش کرتے ہیں، جی اس زمانے میں نظر کون بچا سکتا ہے، تو بولو نا اس زمانے میں مال کون بچا سکتا ہے، لیکن مال کے لیے اپنی جان کی بازی لڑاتے ہیں، جان لڑاتے ہیں، جان کی بازی لگاتے ہیں مال بچانے کے لیے. حالانکہ میرے پیارے مرشد اور شیخ فرماتے ہیں، فرمایا اگر کبھی جان اور مال میں موازنہ ہو، مال دے دینا جان بچا لینا، کیونکہ جان رہے گی مال پھر آ جائے گا. اور پھر فرمایا، اور اگر کبھی جان میں اور ایمان میں موازنہ ہو، جان دے دینا ایمان بچا لینا. کیسا پیارا ملفوظ ہے، یہ لکھنے والی بات ہے کہ جان اور مال میں موازنہ ہو، مال دے کر جان بچا لو، مال دوبارہ آ جائے گا، اور جب جان اور ایمان میں موازنہ ہو، جان دے دینا ایمان بچا لینا، معمولی چیز نہیں ہے. بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ تو فرماتے ہیں، ایمان چو سلامت بلا بے گور برین، احسن تو بری چستی و چالاکی ہے، جب میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر جاؤں گا اس وقت خوش ہوں گا کہ واہ عبد القادر جیلانی کتنا تو ہوشیار تھا کہ ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے کر چلا گیا. ایمان کی بڑی قیمت ہے. ہمارے بزرگوں نے اکابرین نے اسی یہی چیز ہے جس کا سودا نہیں کیا، یہی تو اصل بات تھی. ہمارے اکابرین کے اندر کیا چیز تھی آخر، یہی علم، وہ یہی تو پڑھتے تھے اور کیا پڑھتے تھے، یہی ان کی تھی تحقیق، یہی وہ تحقیق تھی، کوئی کمال نہیں تھا. نہیں، اصل جو چیز تھی وہ ایمان کی حفاظت، اس کی خاطر جان کی پرواہ نہیں کی. لکھنے والی بات ہے واقعی، سونے کے پانی سے، کہ جان اور مال کا موازنہ ہو، مال دے دو جان بچا لو. مال عجیب لوگ ہیں، جان کی مال کی خاطر سے جانے دے دیتے ہیں. بھائی بچ تم جان دے دی، مال بچ گیا تو کس کے کام کا آیا؟ اور ایمان اور جان کے موازنہ ہو، سبحان اللہ، جان دے دو ایمان بچا لو، بہت بڑی بہت بڑی چیز. تو میرے دوستو آج تک یہ شکایت نہیں کرتا کہ مال کیسے بچا، مال پر کتنی نگرانی کرتا ہے، لیکن نظر کا معاملہ آ جائے وہاں یہ بچا. تو نفس جو ہے اس کی علامہ آلوسی نے جو تعریف کی، جو اس کی سراپا اندھیرا اور اس کی روشنی توفیق سے خداوند تعالی. سمجھ میں آ گیا نا جناب؟ دو تعریف ہو گئی. تیسری تعریف حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرماتے ہیں نفس کی تعریف مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ. اب نفس کی تعریف سمجھ میں آ جائے گا نا تو یہ اللہ والوں جو اللہ والوں کی جو محنت ہوتی ہے نفس کا تزکیہ وہ سمجھ میں آئے گی، کیونکہ نفس کی تعریف نہیں پتا تو آگے کیا کرے گا کہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ، ان کے کام کی نوعیت پتا چلے، بنیاد پتا چلے نا. تو کیا فرماتے ہیں؟ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، طبیعت کی وہ رغبتیں، طبیعت کی وہ خواہشات جس کی شریعت اجازت نہ دے، وہ نفس ہے. مثلا عورت کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، شریعت سے پوچھا منع کرتی کہ بھائی یہ کام نہ کرو. یہ لڑکے کو دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر اس کو آگے بٹھائیں اور خود جھپی مار کر بیٹھ جائیں اور اس کو کہیں چلو آؤ قلعے پر سیر کرانے چلیں. اور وہ اچھا وہ لڑکا موٹر سائیکل مانگ رہا ہے تو اس کو پیٹرول ڈال کے دیتے ہیں، اور دوسرا کوئی مانگے تو موٹر سائیکل ہی نہیں دیتے، ایسے الگ دے رہے کہ لو رکھ لو آئس کریم بھی کھا لینا اور میں بھی ساتھ چلوں گا تمہارے. اب وہ حیران یوں بیٹھتا ہے، تو حیران ہوتا ہے وہ بھی، لڑکا بھی حیران ہوتا ہے، یار گیئر تو نیچے لگے ہوئے، یہ کون سا گیئر ہے، یہ ٹاپ گیئر کہاں سے آ رہا ہے؟ مشین آپ دیکھیں لڑکوں کے ساتھ کیسے چپک کر بیٹھتے ہیں ظالم بےغیرت بدماش کہیں کے، اور پھر کہتے کیا میرا بیٹا ہے میرا بھائی ہے. کوئی اپنے بھائی کے ساتھ ایسے بیٹھتا ہے؟ سگے بھائی کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اس کو برابر میں بٹھا کر اس کے گال کا چما لے رہا ہوں؟ کوئی اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ ہم نے آشیاں بدلا. اگر کہ چمن ہے، شیخ کا انتقال ہو گیا لیکن شریعت و سنت کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے بھائی، شیخ کا تو ہونا ہی تھا لیکن اللہ کے حکم کو ہم نے نہیں چھوڑنا. پھر فرمایا کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر خواجہ صاحب کے پاس ہم بیٹھے، حضرت خواجہ صاحب نے ہمیں لطیفے سنائے، بہت ہنسایا. پھر پوچھا خواجہ صاحب نے، پھر سوال کیا، بتاؤ اس وقت ہنسنے کی حالت میں کس کس کا دل اللہ سے غافل تھا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ہم ادب کی جس خاموش رہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے پھر خود فرمایا، فرمایا الحمدللہ اس ہنسنے کی حالت میں بھی میرا دل اللہ سے غافل نہیں تھا. پھر یہ شعر پڑھا، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہ ہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. اس کو نہ دیکھیں ظاہر، ان کے باطن کو دیکھیں کہ کیا ہنساتے ہنستے ہنسانا کر کے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اصل میں ہنسنے کے اپنے اس کے درد غم کو چھپا لیتے ہیں ظالم کے، یہ اللہ والے کہ وہ سمجھتا ہے جو دریا کی گہرائی کا اندازہ دریا کے ظاہر سے نہیں ہو سکتا، اتر کے دیکھے پتا چلے گا. دریا سے کوئی جا کر پوچھا آپ کتنے گہرے ہیں، دریا تھوڑی بتائے گا. کوئی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ اللہ والے، آپ اللہ والے، کوئی پوچھنے کا سوال ہے؟ بھائی ہم کہاں ہیں، ہم تو اللہ کے تو ایک معمولی غلام ہیں، ہم گناہگار انسان ہیں. لیکن وقت پر پتہ چلتا ہے کہ کتنا تعلق مال درد دل ان کو حاصل ہے، وقت پر پتہ چلتا ہے، موقع آتا ہے. جب سن گناہ تو بہت دور کی چیز ہے، ایک سنت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. میرے مرشد کو جب فالج ہوا 2000 میں، تیسرا دن تھا، حضرت کی اس وقت زبان بند تھی، حضرت کی بات ہم نہیں سمجھ سکتے تھے، اور ہم خادم جو تھے ہم نے ڈیوٹیاں بنا لی تھی کہ حضرت کے ساتھ رہیں گے تاکہ آرام بھی ہو، ہر وقت تو آدمی نہیں رہ سکتا، سب کو کچھ آرام بھی ملے. تو میری ڈیوٹی گرمیوں کا زمانہ تھا، مئی کا مہینہ، جون کا ابتدا تھی اور دن طویل ہوتا ہے، تو فجر سے لے کر زہر تک الحمدللہ مجھے یہ سعادت ہوتی تھی کہ میں حضرت کی خدمت میں ہوتا تھا. اس وقت حضرت کو استنجا وغیرہ کرانا اور کوئی خدمت ہو تو وہ حضرت کو دبانا خدمت. تو تیسرا دن تھا، حضرت کی شوگر چیک کی، تو شوگر چیک کر کے وہ خون حضرت کی انگلی دھلائی. تو تیسرا دن تھا، زبان بند، اور فالج والے کا کیا حال ہوتا ہے. حضرت نے اشارے سے یوں فرمایا، کیونکہ سیدھے ہاتھ پر فالج ہے نا، تو الٹے ہاتھ سے یوں فرمایا. اب ہم لوگوں کو اس وقت حضرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شیخ جس مقام سے فرماتے ہم زمین پر رہنے والے کیا سمجھیں گے. تو حضرت نے یوں فرمایا، تو میں نے دعا مانگتا تھا کہ اللہ میری کسی حرکت سے شیخ کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، اور ایسے مجھے فہم دے، ایسی سمجھ دے کہ میں شیخ کی بات کو اور منشا کو، مرضی کو سمجھ لوں، کیونکہ ان کی مرضی آپ کی مرضی ہے، آزما کر دے گا. تو حضرت نے یوں اشارہ کیا، تو میں رک گیا. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اس کو پاک کرنا ہے، تو جس برتن میں دھویا تھا چونکہ خون والا تھا نا، وہ خون والا دھویا. تو حضرت نے یوں فرمایا ایسے، آپ سوچے تیسرا دن ہے، فالج سے کیا حال ہے، اتنا اہتمام ہے کہ برتن کو پاک کرنا ہے. سوچے آپ تعلق با اللہ کا اندازہ کریں، تیسرا دن فالج کا اور اتنا اہتمام کہ برتن کو پاک کرنا ہے، مسئلے کا، شریعت کے مسئلے کا اتنا. لہذا مدینہ شریف کا واقعہ، حضرت کو جبہ ایک شخص نے ہدیہ دیا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جبے یہاں کے بڑے ہوتے ہیں، لہذا اس کو کٹوا کے لاؤ کہ ٹخنے سے اوپر ہو. انہوں نے کہا اچھا، کٹوا کر لائے، بنایا. تو حضرت کو فالج، خادم دو پکڑ کر کھڑا کرتے، پکڑ کر کھڑا کیا، حضرت فرمایا جبہ پہناؤ. تو جبہ پہنا، حضرت فرمایا دیکھو ٹخنے سے نیچے تو نہیں ہے، اتنی فکر. تو خادم نے جھانک کر دیا، انہوں نے کہا حضرت ٹخنے سے نیچے تو نہیں ہے، تقریباً برابر ہے. حضرت فرمایا فوراً اتارو، اس کو فوراً اتارو، اور اس کو ٹخنے سے تین چار انگل اوپر کرو. اب خادم جو ہے وہ ادھر لپکا، حضرت فرمایا کہاں جاتے ہو وہاں پہ، ڈانٹ کر. کہا حضرت ڈبہ لینے. فرمایا عجیب احمق اور بیوقوف، تمہیں ڈبے کی فکر پڑی ہے؟ اگر اس حالت میں مجھے موت آ گئی نافرمانی کی حالت میں، پہلے میرا جبہ اتارو. اسی وقت جبہ اتروایا. آپ سوچے تعلق با اللہ کا کیا عالم ہے، اس کی تو تم ڈبے کی فکر کرو. ہم لوگ کہتے ہیں نا ڈبے کو بھاگ، ارے بھائی پہلے گناہ سے تو بچے. حضرت قطب العام اور رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، درس حدیث حضرت کا مشہور تھا، دورہ کراتے تھے، پورا درس دورہ ہو رہا تھا، بارش شروع ہو گئی، تمام طلباء کتابیں احادیث مبارکی لے کر بھاگے. اب ایک مڑ کر جو تو دیکھا تو حضرت تمام سب لوگوں کی جوتیاں اٹھا کر آ رہے ہیں. اب تو طلباء کی حالت عجیب ہو گئی کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا چیز تھی. یہ وہ درد ہوتا ہے جو صحبت سے ملتا ہے، ورنہ انسان تھوڑی اس کا دماغ ہی خراب ہو، پوچھتا بھی نہیں. طبیعت کی وہ خواہشات، وہ رغبتیں جس کی شریعت اجازت نہ دے، وہ نفس ہے. حکیم الامت تھانوی نے آسان مثال سے سمجھا دی. اب میرے مرشد کی تعریف سنیے نفس کی، کہ نفس کیا ہے. فرمایا نفس جو ہے، نفس کا چونکہ مزاج ہے نا کثیر الامر بالسوء، فرمایا کہ نفس کی تعریف ہے انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر. انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر، بین الاقوامی ڈرل ماسٹر آف سینٹرل گورنمنٹ، ڈرل ماسٹر آف سینٹرل گورنمنٹ، سینٹرل گورنمنٹ کا. یعنی کیا مطلب، نفس کا مزاج یہ ہے ہر کسی حسین کو نہ چھوڑو، یہاں تک کہ پنچنگ ماسٹر ہوگے نا، اب سمجھ میں آیا نا، پنچ مشین ہوتی ہے نا. یہاں تک کہ فرمایا نفس کا مزاج ایسا ہے سارے عالم کے حسینوں کو دیکھ لے اور آ کے تھک کر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کو ہے ہر حسین نئے نئے چاہیے کہ ذرا دیکھے تو سندھ کے علاقے میں حسین کیسے ہوتے ہیں، تھر میں جا کر دیکھیں کہ یہاں کے حسینوں کا ڈیزائن کیسا ہے، جو ہر اس کو سوچتی ہے کہ تحقیق کریں ہم جا کر، ایسا بدماش ہے یہ. تو فرمائے کہ اب وہ تھک کر سب حسینوں کو دیکھا آ کر بیٹھ گیا. اب وہ تھک گیا، کسی نے کان میں کہا ارے فلاں علاقے میں ایک رہ گئی، وہ تو نے دیکھی نہیں، کیا خیال ہے چلنا ہے؟ ہاں ہاں چلو. وہ بھی دیکھ کر آئیں گے. ایسا مزاج نفس ہے. یہ ظالم گناہ کو کوئی نہیں چھوڑتا اور ہر حسین کو یہی چاہتا ہے کہ وہی کہ اس کا بل پاس کرو, سوراخ کرنا چاہتا ہے, ڈرل ماسٹر ہے نا, یہ نفس کا مزاج ہے, چھوڑنا نہیں چاہتا کسی کو, یہ مزاج ہے نفس کا. تو یہ چاہ ہوگی نا نفس کی طرف. اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں دیکھو, ان النفس الامارۃ بالسوء, خالق امارہ فرما رہے ہیں کہ نفس جو ہے وہ امارہ بالسوء ہے. یہ خالق امارہ کا ارشاد ہے, خالق نفس امارہ کا ارشاد ہے کہ نفس امارہ بالسوء ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نفس امارہ بالسوء, کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی ہمارا نفس ایسا نہیں ہے. فرمایا کیا, لیکن اللہ, اب استثناء کر دیا, ما رحم ربی. مولا اللہ مالوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہاں جو ماں ہے یہ ماں ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے. کیسے؟ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ای اللہ ما رحم ربی ای فی وقتی رحمتی ربی. فرمایا دیکھو, فی سے ظرفیہ ہو گیا, وقت سے جو ہے زمانیہ ہو گیا, اور رحمہ کا مصدر رحمت ہے, تو ہو گیا نا فی وقتی رحمتی ربی, مصدریہ ہو گیا, ظرفیہ زمانیہ مصدریہ. یہ اللہ مالوسی نے ترجمہ کیا کہ یہاں جو ماں ہے ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے. تو کیا ترجمہ ہوا, ای فی وقتی رحمت ربی, لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. فرمایا اس وہ آدمی اپنے نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, ورنہ اپنے نفس کے شر سے بچ نہیں سکتا. ورنہ پڑھنا پڑھانا سب بیکار جاتا ہے, تقریر بیکار جاتی ہے جناب, کہ انسان کو معلوم ہے کہ بری بات ہے, اپنے کو اچھا نہیں سمجھنا چاہیے, لیکن بس وہ نفس گدگدی لگا دیتا ہے, یار تم تو بڑا اچھا آدمی ہو ماشاءاللہ. اور اس کی مثال ایسے دی, محرومی نعمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور فربا شبد ازناؤ نوش, جانور کھا کھا کے موٹا ہوتا ہے, اور آدمی فربا شبد ازناؤ نوش, جانور فربا شبد ازناؤ نوش, کہ جانور موٹا ہوتا ہے کھا کھا کے, آدمی فربا شبد از راہ گوش, اور آدمی موٹا ہوتا ہے اپنی کان سے تعریف سن کے. حضرت صاحب ماشاءاللہ آپ کے بیان سے تو بہت مزہ آیا, کیا کہنا, لذرا ہاتھ دیجیے گا چوم لوں, آپ کی جوتی سیدھی کرو, بس یہی تعریف سنتا ہے, واہ واہ مست ہو گیا. معرومی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات میں شیخ نے سنائی کہ ایک آدمی کا گھوڑا تھا, نفس کا مزاج بتایا کہ ایک آدمی کا گھوڑا تھا, تو وہ گھوڑا اس کو پٹکتا بہت تھا, اس نے کہا یار اس مصیبت کو بیچو جا کر. اب وہ گیا منڈی میں, دلال سے جا کر کہا کہ بھائی اس کو بیچو. کہا کیا بات ہے, کیوں بیچنا چاہتے ہو, اتنا زبردست تو گھوڑا ہے. اس نے کہا اتنا چوٹے کھائی ہیں اس کی وجہ سے بھائی, 10 سال سے بہت ستایا ہے اس نے, ظالم کے کبھی بریک شو ڈیلے ہو جاتے ہیں, کبھی سائلنسر خراب ہو جاتا ہے, کبھی پلگ میں کچرا آ جاتا ہے, وہ اس کو بیچنا ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا کہ یہ گھوڑا نہیں ہے, یہ جہاز ہے. اب دلال آوازیں لگا رہے, یہ گھوڑا نہیں ہے جہاز ہے, سبک رفتار ہے, سوار کو ایسے چلتا ہے جیسے پانی پر کشتی, اور ایسے سوار کو اپنے آرام سے لے کر جاتا ہے جیسے پھولوں کی سیج پر بٹھا کے لے جا رہا ہے. اور وہ خوب تعریفیں کی. اس آدمی نے کہا بھائی صاحب یہ مجھے گھوڑا نہیں بیچنا. اس نے پوچھا خیریت؟ کہا مجھے معلوم ہی نہیں تھا میرے گھوڑے میں اتنی خصوصیات ہیں. مرشد فرماتے ارے اس نے ایک جھاپڑ لگایا دلال نے اس کو, ارے بیوقوف تو خصوصیات بولتے ہیں, 10 سال کی چوٹیں بھول گیا, جو تجھے 10 سال چوٹیں کھائی ہیں تو نے اس گھوڑے سے وہ بھول گیا تو. فرمایا ایسا ہی ہے ہمارا نفس, ذرا کسی نے تعریف کی, حضرت صاحب ماں آپ کا چہرہ تو کتنا روشن ہے, آپ کی روشن پیشانی, آپ کا چہرہ, آہا تقریر, واہ واہ سناب, کتنا آپ نے چلے لگائے ہیں, کیسی تصنیفات اور آپ کی تعلیفات ہیں. ارے حضرت آپ نے تو امت میں آگ لگا دی, امت کے لیے کتنا کام کیا آپ نے, کتنی فکر ہے کہ بال بھی سفید ہو گئے فکر سے, کتنا آپ کا وہ ہے. بس وہاں یار میں بھی وہاں کچھ ہوں. اس لیے آدمی اپنی بیوی سے بھی چاہتا ہے کہ جیسے لوگ ہماری وہ کرتے نا, بیوی بھی آ کر ہاتھ چومے, وہ بھی ہماری جوتی سیدھی کرے, اور وہ نہیں مانتی. ہاں وہ تھوڑی, اس کو پتا ہے کہ شوہر صاحب میرے کتنے پانی میں رہتے. اس لیے بیویاں کبھی معتقد نہیں ہوتی, اور ہونا بھی نہیں چاہیے, ایسا اگر اعتقاد آئے گا مزہ ہی ختم ہو جائے گا سارا. بیوی آئے, آئے گھر میں آئے, بیوی بھی ہاتھ چوم لے, حضرت صاحب تشریف لے کے آپ کے جوتے اتاروں, آپ تشریف, آپ کو کھانا کھلا کے میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں وغیرہ. قیاس کن, معرومی فرماتے ہیں قیاس کن گلستان ماں از گل ماں. اگر تم میرے گلستان کا اندازہ کرنا لینا چاہتے ہو تو کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبت کا کیا گلستان دیا ہے, تو فرماتے ہیں کہ میری خوشبو سے اندازہ لگاؤ. آتے ہو کہ مجھے کیا اللہ نے نعمت اور دولت عطا کی ہے. تو اس کو مت دیکھو, یہ مت دیکھو گلستان کتنا بڑا, یہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. ہماری خوشبو سے اندازہ لگاؤ کہ کیا اللہ نے ہمیں اپنی محبت کا درد عطا فرمایا. تو میرے پیارے دوستوں, اب وہ جو بیوی سنتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بیوی بھی تعریف کرے, اور ایسا تو ہو نہیں سکتا. لہذا انسان جو ہے وہ نفس کی تعریف سن سن کر, اس کی تعریف سنتا نا وہ پھول کر کپا ہو جاتا ہے, میں بھی کچھ ہوں. میرے مرشد نے سنایا کہ حضرت کی سسرال کوٹلہ میں ہے, ہندوستان کوٹلہ میں ہے, اور حضرت والا میرے شیخ کی عمر جس وقت شادی کی 25 برس کی تھی, اور ہماری پیرانی صاحبہ ہماری اماں جان ان کی عمر 40 برس کی تھی. اور حضرت نے جو شادی کی وہ اس وجہ سے کی تھی کہ پورے گاؤں میں اس کوٹلہ کے اندر ان اما جان سے زیادہ کوئی نیک عورت نہیں تھی, بیوہ تھی وہ, ان سے زیادہ کوئی نیک عورت نہیں تھی. میرے شیخ نے جو شادی فرمائی, حضرت کی عمر 25 برس اور ان کی عمر 40 برس. اور آپ نے شیخ کو دیکھا ہے, حضرت کو دیکھا ہے, حضرت کا حسن ابھی بھی 80 برس سے زیادہ عمر ہے, کیسا حسن ماشاءاللہ ہے. تو جوانی میں کیا حال ہوگا, اور یقین جانے ہماری اما جان بالکل اس کے الٹ, بالکل الٹ. حضرت کا جگہ کھلتا ورنگ سمجھے بالکل الٹ. لیکن میرے مرشد فرماتے کہ اتنی نیک جب جاؤ تلاوت ذکر میں اسی میں رہتے. میں نے اپنی گھر والی سے کبھی دنیا کی بات سنی نہیں, کبھی تقاضا نہیں کیا, اور کہا کہ حضرت والا نے ایک دن روتے ہوئے فرمایا کہ میری بڑھیا نے مجھ سے کہا کہ جو کھلاؤ گے وہ کھلاؤں گی, جو پہناؤ گے وہ پہنو, جیسے رکھو گے ویسے رہوں گی, اور کبھی تمہیں شیخ کے پاس جانے سے روکوں گی. حضرت پورپوری شیخ کے پاس رہتے تھے نا, حضرت پورپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو اور حضرت نے روتے ہوئے فرمایا کہ آہ, جو پہلی رات اس نے مجھ سے وعدہ کیا ساری زندگی نبھایا. تو وہ اما جان کا یہ عالم تھا کہ 40 برس بڑی حضرت والا نے, لیکن اسی پر حضرت نے صبر فرمایا اور اپنی زندگی کو اللہ والوں کی خدمت میں لگایا اور دین کی خدمت میں لگایا, اور کبھی حضرت کو فرماتے کبھی مجھے روک ٹوک نہیں کی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی جب رحمت کا سایہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ, وہ اس وقت انسان اپنے نفس کے شر سے بچتا ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی بد نظری کرے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ لعنت فرما, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں. پیروں کی بد دعا سے کتنا ڈرتے ہیں کہ پیر صاحب بد دعا نہ دے دے. جیسے ایک جعلی پیر تھا نا, اب وہ مرید کے گھر پہنچ گئے, یہ تو قابض ہوتے ہیں ظالم. ایک گائے تھی وہ اسی سے دودھ کا گزارا چلتا تھا. پیر نے کہا وہ رسی دے دے. انہوں نے کہا رسی, وہ جا کے رسی لے آیا. نالائک بیوقوف, خالی رسی لا کر دیتے, اس میں گائے باندھ کے لا. اس نے کہا سائیں ایک ہی گائے ہیں, بچوں کا ایسے دودھ پر گزارا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر بچہ نہ مر, اگر گائے نہ مر جائے تو ہمیں کہنا. اب وہ بیچارہ بیوی برو نے کہا خدا کے لیے دے دے. ایک دفعہ ایسے ہی وہ بیچارہ ٹوٹ پھٹا پرانا کمبل پہنا ہوا, پیر صاحب نے کہا کمبل مجھے دے. اس نے کہا سائیں یہ پھٹا ہوا ہے اور میری سردی کو یہ بھی نہیں پورا کرتا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے, کالا ناک پیچھے نہ لگ جانا تو پھر کہنا. ایسا عالم, یہ ظالم اس طریقے سے لوٹتے ہیں غریب کو اور اس طرح سے. ایمان کے ڈاکو الگ ہیں, مال کے ڈاکو الگ ہیں, اس طرح سے لوگ لوٹتے ہیں, جعلی پیر ہیں. اور ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, اللہ اکبر, جیب پر نہیں دل پر نظر ہے. اگر مال خرچ کروایا بھی اپنی ذات کے لیے نہیں کہ چلو نکالو مال خرچ کرو دین کے کام میں, کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خذ من اموالہم صدقہ, کہ آپ صحابہ کے مال میں سے لیجئے صدقہ لیجئے. تو طاہرہم تطہیر کے لیے ہے, وہ تو زکیم بیا, اس سے ان کا تزکیہ ہوگا. پتا چلا مال شیخ مال خرچ کرائے تو وہ تزکیہ نفس کے لیے مفید ہے. لہذا شیخ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ موقع دیا. جیسے قطب العالم معاشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم پیر دبا رہے تھے حضرت کے, تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو بزرگان دین کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو پیر دبائے اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور دبوانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے. کہا حضرت دبانے والے کو ثواب ملتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے, دبوانے والے کو کیسے ملتا ہے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر تھا حضرت نے پیر سمیٹ لیا, فرمایا آپ دباؤ, یہ جو ہم تمہیں اپنی ٹانگ پیش کر رہے ہیں دبوانے کے لیے ہمیں نہ ملے گا. فرمایا کہ کیا کہ شیخ اگر یہ کہے کہ دیکھو فلاں کام ہے لگاؤ پیسہ نکالو, شاید شیخ اپنی خانقاہ کے لیے اپنی مسجد اپنے مدرسے کے لیے نکلوائے تو کیا اس میں وہ ہے بھائی, بیٹا اپنے باپ کے لیے نہیں کرے گا تو کس کے لیے کرے گا؟ لیکن آگے ایک صفت اور فرمائی, آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو طاہروں میں تو زکیم بیا وصلی علیہم، ان کو دعا دیجئے ان صلاتا کا سکن اللہ، کہ آپ کی دعا سے ان کو سکون ملتا ہے. اس پر میرے شیخ فرماتے کہ اللہ مالوسی رحمت نے لکھا کہ جو دین کے کام کے لیے پیسہ دے اس کو دعا بھی دو، بس لے کے یہ نہیں کہ ہاں بس بس تم نے ہم پر احسان نہیں کیا اللہ پر احسان کی نہیں کیا. فرمایا نہیں، اس کو دعا دو بھائی. اور اللہ مالوسی نے تین دعا لکھی، نمبر ایک آجرک اللہ فیما آتیت، یہ تین دعائیں لکھی. نمبر ایک آجرک اللہ فیما آتیت، جو تم نے دیا عطیہ دیا اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. نمبر دو وبارک اللہ فیما ابقیت، جو باقی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. اور نمبر تین وجعل اللہ تعالی هذا الانفاق طهورا لك وتزكية لنفسك، اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال خرچ کرنے کو تطہیر اور تزکیے کا ذریعہ بنا دے. تو اس کو دعا دینی. اور دیکھیے آیت سے ہی مستنبط ہے، یہ اسی آیت شریفہ سے یہ دعا مستنبط اللہ مالوسی نے کی، سبحان اللہ. کیونکہ تطہیر تزکیے، اس پر امام غزالی فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ شیخ کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے مریدوں سے مال خرچ کرائے نیک کاموں میں، کیونکہ اس سے تزکیہ ہوتا ہے، کنجوسی دور ہوتی ہے. اس لیے جب ترقی نہیں ہوتی تھی تو بزرگان دین مال خرچ کرواتے تھے، خرچ کرو بھائی، نکالو، لاؤ کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، فلاں فلاں کام ہے فلاں دو بھائی. اور مرید اس کو اپنی سعادت سمجھے کہ جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. ورنہ اگر شیخ اعتماد نہیں کرے گا، کسی اور کو کہہ دے گا تو یہ محروم ہوا کہ نہیں ہوا ایک کار خیر سے. کیا فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت فرما بد نظری کرنے والے. فرمایا جب تم نے بد نظری کی لعنت آ گئی، لعنت کے معنی البعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت ہٹ گئی کہ نہیں. اب نفس جو چاہے بدماشی میں مبتلا ہو جائے، ظالم جس بدماشی میں چاہے مبتلا ہو جائے، کم ہے. یہ رحمت کیسے ملتی ہے؟ ماں رحمہ ربی کی رحمت کیسے ملے گی؟ سنیے اس رحمت کے حصول کا طریقہ، کہ یہ رحمت ہماری جان کو مل جائے، یہ رحمت ہماری جان کو مل جائے، یہ کیسے؟ اب اس کا دیکھیے. نمبر ایک نہیں، اب حدیث شریف سنیے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لا یقعد قوم یذکرون اللہ تعالی، کہ کوئی قوم نہیں بیٹھتی الا حفتم الملائکہ، کہ قوم نہیں بیٹھتی اللہ تعالی کے ذکر کے لیے لیکن اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. حفتم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے ہیں، بلکہ فرشتے حدیث شریف میں، دوسرے بخاری شریف کے حدیث میں کہ فرشتے وہ طرق میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں وہاں پر وہ انوارات کو دیکھ کر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. یہاں تو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے بھر جاتے ہیں کہ بھائی آؤ، ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، نور ہے، تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. اور حفت الملائکہ، میں خود بتا دوں گا پانی ہے ادھر رکھا ہوا. جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، پرسش غم کا شکریہ. تو فرشتے اس کو گھیر لیتے. یہاں پر فتح الباری میں علامہ ابن اجاز اسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، اس میں فرماتے ہیں کہ فرشتے بندوں کا ذکر سننے کیوں آتے ہیں، حالانکہ نوری مخلوق ہے، خاکی مخلوق کا ذکر سننے کیوں آتے ہیں. میرے مرشد فرماتے کہ علامہ ابن اجاز اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے دو وجہ سے، ایک تو اس لیے کہ فرشتے جو ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ فرشتے عالم شہادت میں اور ہم عالم غیب میں ہیں، ہمارا ایمان بالغیب ہے نا، دیکھا نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے، ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آمنت باللہ ورسلی، اللہ پر اس کے اور رسولوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم بھی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے ایمان لے کر آئے. اور ایمان بالغیب افضل ہے ایمان بالشہادت سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت اور دوزخ کا دیکھوں گا، فبصرک الیوم حدید ہے نا، کہ فکشفنا ان کا غطاء کا، اس کے تحت میں لکھا مفسرین نے، تو فرماتے ہیں کہ مزت تو یقیناً، میرے ایمان یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. کیونکہ یقین کا جو تنوین ہے، تنوین تقلیل کے لیے آتا ہے کہ نہیں آتا، تو یہ ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا. یہ ایمان دنیا کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہے کہ ایک ذرہ یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایمان بالغیب افضل ہے ایمان بالشہادت سے، ایک وجہ. نمبر دو وجہ، فرشتے کہتے ہیں ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ فکر نہ فاقہ، نہ جورو نہ ناتا. کیا گھر اب جائیں گے، گھر جائیں گے، اب گھر جائیں گے بیوی سے آ کر پٹنا پڑے گا کہ اتنی دیر سے کیوں آئے تھے بھائی، کہاں گئے تھے، خبر دو. پوچھتی ہے نا، اب موبائل آ گیا تو کدھر ہیں آپ، کہاں ہیں، کب آئیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، یار یہ عجیب مصیبت ہے، بس ذرا نکلو، بس فون آیا تھا، کدھر ہے، کب آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا چلو، میں نے کہا ایک بالفرض یہ ذرا تصور کرو تمہاری بیوی تم سے پوچھنا چھوڑ دے کہ کب آؤ گے، کہاں ہو، کدھر ہو، پھر شکایت کرو گے میری بیوی مجھ سے محبت نہیں کرتی. میں نے کہا شکر ادا کرو. دیکھو نا، وہ اس بیچاری کا کون ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئیے وہ، تمہارے اب تم ہو تو تم اب ساس سسر دوسرے سب اپنی جگہ، شوہر شوہر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہماری عورتوں کو جو شوہر سے محبت کرتی ہیں یہ دوسری کو تھوڑی حاصل ہے. تصور کرو گے پوچھا چھوڑ دے، پھر شکایت کرو گے وہ جی ہم سے محبت ہی نہیں کرتی، پوچھتی نہیں ہمیں. میں نے پوچھے تو گلا، نہ پوچھے تو گلا. میں نے شکر کرو کہ وہ تمہارا خیال رکھنے والی ہے. تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، آزاد ہیں. اور انسان کو کتنی فکر ہے، ماں بیمار، بیوی بیمار، بچے بیمار، لیکن آہ اللہ کی فرما برداری نہیں چھوڑتا. خود بھی بیمار ہے لیکن کیسا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دوسرے کام کیسا اپنا کرتا ہے. کہا دیکھو کیا عالم ہے، بیمار ہے، کتنی فکر ہے لیکن کام نہیں چھوڑتا. ابھی فکر بھی ہے کہ بھائی بچے کی دوا لانی ہے، فلاں کام کرنا ہے، ماں کے وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، قرضہ ہے، دس فکر ہیں لیکن اللہ کی یاد نہیں چھوڑتا. میں دیکھو فرشتے کہتے ہیں ہم تو بے فکر ہیں یہ، لیکن ان کو اس لیے وہ ذکر سننے کے لیے آتے ہیں. حفتم الملائکہ اور وغشتم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. ڈھانپنے کا طریقہ حضرت نے فرمایا، فرمایا دیکھو کیسے ڈھانپتی ہے. فرمایا جب بچہ جو ہے نا ماں بچے کو پیار کرتی ہے نا تو کیسے اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پھر اس کو اپنے آنچل میں یعنی دوپٹے میں چھپا لیتی ہے، اور پھر اپنے بازو سے اس کو یوں پکڑتی ہے، اور پھر فرط محبت اور جوش محبت سے اپنی ٹھڈی اس کے سر پر رکھ دیتی ہے. فرمایا یہ ہے ڈھانپنا اللہ کی رحمت. اسی طرح سے ذکر کے حلقے جو ہیں، لیکن یہاں یذکرون اللہ، یذکرون اللہ کامل ہونا چاہیے. کیونکہ ذکر مثبت تو کیا کہ ذکر ہے، تلاوت ہے، تقریر ہے، گناہ سے نہیں بچے تو ذکر کامل ہوگا. لہٰذا اس لیے اللہ والوں کی صحبت مراد ہے، جو گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنے والے ہوں. جب خالی ہے تو کیوں چھوڑتے ہو پھر. یذکرون اللہ سے مراد ذکر ذاکرین کاملین لوگ مراد ہیں، اس لیے اللہ والے اس سے مراد ہیں. کیوں؟ جو ذکر جہاں ذکر مثبت کرتے ہیں، ذکر منفی یعنی گناہ سے بچنے کا بھی اہتمام کریں، ان کی صحبتوں سے یہ نفع ملے گا. اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. آگے نا وہ کیا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. آگے رحمت، یہ رحمت کہاں ملے گی؟ صحبت اہل اللہ سے. لہذا ذکر کے حلقے ہوں، چاہے یہ مجلس ہوں، چاہے قرآن پاک پڑھنا پڑھانا ہو، چاہے جو درس و تدریس ہو، سب، لیکن شرط اس کی وہی ہے کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام ہو. تو فرشتے گھیر لیتے ہیں. لہذا صحبت میں جب انسان رہتا ہے، صحبت کی برکت ہوتی ہے کہ دیکھیں کوئی گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آتا. انسان جب اکیلا ہوتا ہے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ابھی کیا کیفیت ہے، کوئی خیال، کوئی تقاضا نہیں ہے. اس لیے کیا، غشیت مرامہ ہو گیا نا. تو اور تیسرا نام کیا ملتا ہے، نزلت علیم السکینہ، سکینہ نازل ہوتا ہے ان پر. اور سکینہ کیا چیز ہے، السکینہ تو ہی نور، اللہ مالوسی فرماتے ہیں، السکینہ تو ہی نور، سکینہ ایک نور ہے، یستقر فی القلب، یہ دل میں ٹھہر جاتا ہے. جیسے استقرار حمل ہوتا ہے ایسے استقرار نور ہوتا ہے، فی القلب، یستقر فی القلب. اور فی القلب کی کیا دلیل ہے، هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین، کہ سکینہ نازل ہوتا ہے مومنین کے دلوں پر. لہذا وہ نزلت علی سمکینہ، نزلت علیہم السکینہ، ذکر کی برکت سے سکینہ نازل ہوتا ہے فی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں پر. اور یہ کیسے نعمت ملتی ہے، یہ صحبت سے نعمت ملتی ہے. اور سکینت کی کیا علامت ہے، سکینہ کی کیا تعریف، یستقر فی القلب، ایک نور ہے یہ. اور اس کی علامت کیا ہے، اس کی علامت یہ ہے، یثبت بالتوجہ الی الحق، کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ہوں دل میں یار کو مہما کیے ہوئے، روئے زمیں کو کوچائے جانا کیے ہوئے، جہاں بیٹھ جاتے ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، اور کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. یہ علامت ہے اس کے قلب کو سکینہ حاصل ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ، میرے مرشد کا شعر ہے، چلتا نہیں ہوں میں اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشاں کے ساتھ. اب یہ تھوڑی کہ اگر دعوت میں گئے وہاں کوئی اس پلیٹ صاف نہیں کر رہا تو ہم بھی نہیں کریں گے، کہ لوگ کہیں گے لو مولوی صاحب کو دیکھو دقیانوسی بنے ہوئے. ارے دقیانوسی کچھ بھی ہو، سنت ہے جب پلیٹ کو صاف کرنا، کہ دعا ملتی ہے، برتن دعا دیتا ہے کہ آتاک اللہ من النار کما آتاکنی من الشیطان، جیسے تو نے مجھے شیطان سے بچایا اللہ تجھے آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے تجھے بچا. دادا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا کر رہے ہیں، دیندار کیا کر رہے ہیں، وہ نہیں. وہ کہے اللہ کی رضا اور خوشی کس چیز کے اندر ہے، میرا مالک کس سے راضی اور خوش ہوگا. اب دیکھیں نا جس مجلس کے اندر فوٹوگرافی یا گانا بجانا شروع ہو جائے، انہیں دیکھا دوسرے لوگ بھی بیٹھے، اگر میں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے اچھا بڑا مولوی آیا یہ اور بڑا صوفی بنا پھرتا ہے. بولے کہتے ہیں نا، اور پردہ شروع کرے تو مولوی مخالفت کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا مولوی آیا کل کا لونڈا، ایسے بولتے ہیں نا کل کا لونڈا. کوئی بات دین کا کام کرنا چاہے کہتے ہیں یہ کل کا لونڈا آیا، کہ ہم مولوی نہیں ہے، کہ ہم عالم نہیں، ہمیں نہیں پتا کیا. لیکن وہ یہی کہے کچھ کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کوئی کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا رہے گا. یہ علامت ہے سکینہ کی. اور وہ تخلصو، دوسری علامت کیا ہوا ہے، تخلصو عن الطائش، قلب طائش کہتے ہیں پاگل کتے کو، لا یقصد فی المشی سمتن واحدن، وہ ایک یوں چلتا ہے پاگل کتا. کیوں جناب گاؤں والے سمجھتے ہو نا، جب کتا پاگل ہو جاتا ہے یوں یوں چلتا ہے ایسے، اور جب سیدھا چلے تو اس کا مطلب وہ کتا ٹھیک ہے، جب کتا باولا ہو جاتا ہے نا پھر ایسے ایسے چلتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں اسے مار دیا جاتا ہے، کیونکہ اب کسی کو کاٹے گا خیر نہیں. چھتو کتو آپ کیا ہیں، چھتو کتو بولتے ہیں باولا کتے. تو لہذا کتا باولا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ شخص بھی پاگل ہے. بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل. لہذا آپ عاشقوں کے مجاز کو دیکھیں، یوں جائے گا یوں دیکھے گا یوں دیکھے گا، ارے کتا چلتے چلتے کھجلی کرتا ہے، یہ بھی چلتے چلتے کبھی یوں کرے گا کبھی یوں کرے گا، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، کہیں بس نظر آ جائے کوئی، یہ ایک ٹائم نہیں چلے گا، چلتے چلتے یوں دیکھے گا یوں دیکھے گا، یہ کوئی حسین نظر آ جائے، پاگل کتے کی علامت ہے. اور اللہ کا عاشق کیا ہے، سبحان اللہ، یمشون علی الارض ہونا، اللہ کی عظمتوں کے سامنے دبے ہوئے چلتے ہیں. اس لیے یمشون کی یہ بھی ہے کہ لا یتکل، یمشون علی الارض ہونا اس میں یہ ہے کہ لا یتخل لا یتکلف ولا یتبختر، کہ نہ ایسے ایسے تکلف سے چلے کہ حسینوں کی طرح ایک ایک ٹانگ اٹھا کے چل رہا ہے مٹکاتا ہوا، تکلف سے ناز و ادا دکھاتا ہوا، کولے مٹکاتا ہوا، ایسے بھی نہ چلے ناظرین کی ادا. اور ولا یتبختر، نہ ایسے چلے کہ، بلکہ کیا میانہ روی ہو چال میں، بہت تیز بھی نہ چلے بہت آہستہ بھی نہ چلے، اور زیادہ اکڑ کے بھی نہ چلے اور بالکل ایسے بھی نہ چلے بیماروں کی طرح. اس کو بھی منع کیا گیا کہ بیمار کی طرح ایسے چلے کہ پتہ چلا بیمار ہے، اس لیے نماز میں بھی ایسے کھڑا ہونا منع ہے کہ ایسے کھڑے تواضع سے، یہ منع ہے، خلاف سنت ہے، یہ نماز میں جائز نہیں ہے کہ ایسے کہ بیماروں کی طرح کھڑے میں ایسے نماز پڑھا، یہ منع ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ چھلانگ ماری جلدی سجدے میں کود گئے، سنت کا خیال کرتے ہوئے سیدھا ایسے اترے، بالکل سیدھا، پہلے گھٹنے رکھے، ہاتھوں کو رکھے، ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے، ایسے نہیں کہ بالکل جیسے چھلانگ مار دی. ہر چیز میں میانہ روی، اعتدال، وقار کے ساتھ نماز پڑھے، وقار کے ساتھ. اس لیے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد میں بھاگتے ہوئے مت آؤ، سکینہ اور وقار کے ساتھ آؤ، سکون سے باوقار چال چلتے ہوئے آؤ، یعنی اپنی عام رفتار سے چلتے ہوئے آؤ، ایسے نہیں بھاگو مت کسی نماز نکل جائے گی بھاگے چلے جا رہے ہیں، ایسے منع کیا اس کو. اگر زیادہ عاشق تھے تو پہلے سے کیوں نہیں آگے بیٹھے تھے، اینڈ ٹائم پہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہو. تو نصر اللہ تعالیٰ کی علیہم السکینہ ہو گیا نا، کہ سکینہ ملتا ہے صحبت اہل اللہ سے. آخر میں کیا فرمایا، وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے مجھے بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اسی میل بیٹھنے کو قبول فرما لے اپنے کرم سے تو آسمانوں پر تذکرہ ہوگا کہ دیکھو نوک آؤٹ کے ریگستان کے اندر ہمارے بندے میں بیٹھ کر یاد کر، اگر وہ قبول فرما لے اپنے کرم سے ہمارے بزرگوں کے صدقے میں تو ہمارا تذکرہ وہاں پر ہوگا. کن کے عندہ، عندہ کی کیا تعریف ہے، عند ارواح الانبیاء، عند الملائکۃ المقربین، وعند ارواح الانبیاء والمرسلین، مقرب فرشتوں میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں اور انبیاء رسولوں کی روحوں میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بندوں کو دیکھو نوکوٹ کے ریگستان میں کیسے ہمیں یاد کر رہے ہیں. اللہ ما رحیم ربی کہاں سے ملے گا؟ یہ صحبت اہل اللہ سے ملے گا. اور پھر جب یہ صحبت اہل اللہ سے نفس ہمارا کیا ترقی کرے گا, کیا کرے گا انشاءاللہ, یہ بات یہ سلسلہ بھی آگے چلاتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انشاءاللہ یہی نفس, کیونکہ نفس میں ترقی ہوتی ہے, وہ نفس امارہ لوامہ بنتا ہے, پھر لوامہ مطمئنہ بنتا ہے, پھر راضی مرضیہ بنتا ہے. یہ نفس کی اقسام ہے, وہ ترقی ہوتی ہے. اور کیسے؟ صحبت سے. کیونکہ صحبت اہل اللہ نا نفس کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے, وہ ترقی ہوتی ہے. کیسے ہوتا ہے اور کیا اس کی خصوصیات ہے انشاءاللہ نماز کے بعد پھر وہ احادیث مبارکہ کا بھی انشاءاللہ ترجمہ کر دیں گے. واخر دعوانا ان الحمد